السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات آیت نمبر 13. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ حجرات کی وہ آیتیں پڑھی تھی جس میں بہت ہی بہترین پیغام دیا گیا ہے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں، اور ان ساری باتوں سے ہمیں منع کیا گیا یا روک دیا گیا جو معاشرے میں فساد یا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پریکٹیکلی آئندہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ کسی پر طنز کریں، نہ کسی کو تانے دیں، اور نہ کسی سے بدگمانی کریں، اور نہ ہی کسی سے حسد کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہ بنیں ان کے، اور یہ سچی خیر خواہی جب ہوگی تو خود بخود یہ غیبتیں، جلن، حسد، کڑھن، بدگمانیاں، طنز، تانے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دل ہی ہر چیز کا منبع اور مصدر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ شعراء میں، اِلَّا مَن اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ویسے آیت شروع ہوتی ہے کہ اس دن کوئی مال نہ کوئی بیٹے کسی کے کام آئیں گے، صرف وہ شخص فائدے میں رہے گا جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا. تو اگر دل سلامت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی سلامت نہیں ہے تو پھر ساری برائیاں وہاں سے پھوٹ پڑتی ہیں. تو لہٰذا اپنے دل کو سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا رکھیں، اس میں خیر خواہی ہو سب کی، تو یہ ساری برائیاں بھی خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. آج جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، دراصل یہ ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر آج ہم سب ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے تعلق سے سب کے دل جدا ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے واقعی میں قبائل پرستی کو بہت زیادہ ہوا دی تھی، اور وہ اس میں مبتلا تھے، خاندانی حسب اور نسب میں اونچا اور اعلیٰ خاندان. لیکن آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلکی فرقوں میں زیادہ بٹے ہوئے ہیں، مذہبی فرقوں میں زیادہ بٹے ہوئے ہیں. لہذا دل بڑا کر کے کچھ باتوں کو ہمیں سننا پڑے گا، اور ہمیں اس کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. ہم دل میں ابھی سے ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مذہبی اور مسلکی فرقہ واریت سے بچا. ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسی اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہ ہو، کسی کو ہم بہت اچھا، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہاں دراصل مسلمانوں کو ایک یونیورسل میسج دیا گیا ہے کہ چاہے ایک مشرق میں رہنے والا ہو اور ایک مغرب میں رہتا ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ اس کا بھائی ہے. بہت ہی بہترین پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا یہاں پر نصیحت فرما رہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر وقت رہا تو ہم لوگ انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک نظر ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ اس میں بھی اسی کا دراصل ایکسپلینیشن موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. پچھلی آیتوں میں دراصل جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ وہ تھیں جو معاشرے کو اور خاندانوں کو برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ پورے عالم کے لیے، یعنی ورلڈ وائڈ انسانوں کا آپس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، یعنی پوری نسل انسانی سے خطاب ہے کہ اگر تم بڑی گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر کیا کرنا ہوگا. اور دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا تو ہم سب ایک ہی انسان سے ہوتے آ رہے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے. ہماری جو آخر میں پشت جا کر اگر ہم نسب جا کر دیکھیں تو کہاں جا کر ملتا ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام پر. تو جب ایک ہی مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو پھر ہمارا ایک دوسرے پر فوقیت جتانا بھلا کیا معنی رکھتا ہے؟ نہ انٹرنیشنل لیول پر اور نہ ہی خاندان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ رنگ، قوم، نسل یہ اللہ کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اصل جو گمراہی شروع ہوتی ہے وہ گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ جو جتنی بھی عظیم جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس سے پہلے سے بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو آپس کی جنگیں یا کچھ اور ہوئیں سوائے اسلام کی جنگوں کو چھوڑ کر، وہ ساری جنگیں اسی نسل پرستی کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے، اسی تعصب نے قوموں کو لے ڈوبا. قدیم زمانے سے یہی بات ہوتی چلی آ رہی ہے. اور اکثر لوگوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی اس بات کو، یعنی انسانیت کو نظر انداز کر دیا کہ تمام لوگ ایک ہی انسان ہیں، ایک ہی انسان کی اولاد ہیں. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ ملک اور قوم کا دائرہ اپنے ارد گرد کھینچ لیا، اور اس کی بنا پر جو ہمارے دائرے کے اندر ہوگا وہ تو ہمارا اپنا ہے، اور جو ہمارے دائرے کے باہر ہے وہ ختم، وہ ہمارا دشمن، یا پھر اس نے وہ فیسلٹیز یا وہ مراد یا جو بھی چیزیں وہ حاصل نہیں کرنی چاہیے. ہم کو ہر چیز اچھی ملے دوسرے اس کے حقدار نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ہی شروع میں پڑھا تھا سورہ حجرات میں ہی، جو قوم پرستی ہوتی ہے یا نیشنلزم ہوتا ہے، ریسزم جس کو کہتے ہیں، یہ سب اسی کی پیدائش ہے، اسی کی پیداوار ہے. تو ان لوگوں نے دراصل کیا نقطۂ نظر پیدا کیا یا لوگوں کے دلوں میں کیا بات ڈالی کہ جو اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، اپنے ملک کے لوگ ہیں، اپنے قوم کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں اور انہی کو برتری حاصل ہے. اس کے باہر کے جو لوگ ہوں گے وہ غیر ہیں. ان کے ساتھ تم جو چاہو کر سکتے ہو، ان سے نفرت کرو، ان سے عداوت رکھو، ان کی تحقیر کرو، ان کی تذلیل کرو، ان کے اوپر ظلم و ستم جائز ہے، یا ظلم و ستم کی جو شکلیں تم ان کے لیے اختیار کر سکتے ہو سب کچھ کرو. ان کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اپنے ملک یا اپنے لوگوں سے محبت کی جائے، باقی سارے اس کے باہر جو ان سے نفرت کی جائے. اور ایسے ایسے فلسفے اس کے لیے پھر ایجاد کیے گئے، مذہب بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، یا ایسے ان لوگوں نے اس کے لیے اصول بنائے جس میں مزید قومیں اور سلطنتیں بٹتی چلی گئیں. اور سدہ سال سے، یعنی کئی سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہودیوں نے کیا کہا تھا، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا، ہم کو سب کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے کوئی امی کی یا کوئی اور کسی گروہ کی کوئی چیز اگر ہمارے یہاں گری پڑی ملے تو وہ ہماری اپنی ہے. اور کہتے تھے کہ امیوں پر تو تمہیں پوری طرح سے دسترس حاصل ہے، امیوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی پکڑ اور پابندی نہیں ہے، اور وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ تمہاری کوئی چیز گری پڑے تو وہ لے سکے. نہیں، ان کو لا کر دینا ہوگا ہمیں واپس، اور ہم اگر ان کی چیز کوئی اٹھا لیں یا اڑا لیں تو کوئی پوچھ نہیں ہے. یہ ان کا نظریہ ہو گیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چاہتے ہیں، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی دلیل لا کر بتاؤ تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. پھر یہودیوں نے تو کیا ہی کیا، ہندوؤں کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے خود ملک میں کہ ان کو یہ جو ورن آشرم جتنے بنتے چلے گئے، اور جس بات نے، یعنی اس تمیز نے دراصل ورن آشرم کو، اسی تمیز نے جنم دیا جس کی وجہ سے برہنوں کی برتری قائم کی گئی، اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے، اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر، کہ اگر کوئی شودر برہمنوں کے مندر میں چلا جاتا یا ان کی مقدس کتاب کو ہاتھ لگا لیتا تو اسے وہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اس مندر کو دھویا جاتا تھا. یہ ان کا معاملہ تھا، اس قدر وہ لوگ ذات اور برادری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے تھے. پھر یہی گورے اور کالے کی تمیز افریقہ اور امریکہ میں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو بلیک امریکنز تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ افریقن یا بلیک افریقن یا بلیک امریکن، ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں نا اس کے بارے میں آپ پڑھ نہیں سکیں گے ہسٹری. یعنی یہاں تو تاریخ شرم آتی ہے اس وقت کی تاریخ کو پڑھ کر کے، کیسے وہ لوگ تھے اور کس قدر ظلم ڈھائے گیا. وہ سمجھتے تھے کہ جو بلیک لوگ ہیں بلیک امریکن یا افریقن، یہ تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں. ان کو بندروں سے بھی زیادہ، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ ان کو نیچ سمجھا جاتا تھا، یعنی ان کو کوئی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس سے مزدوری کرواتے، اس سے محنت کرواتے اور کہتے کہ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں تمہارے لیے، کوئی اجرت نہیں ہے. سوچیں ذرا، جو آج ہم کو سبق دے رہے ہیں اور جو آج ہم کو پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امن کے علم بردار ہیں اور ہم تو مساوات کا سبق دیتے ہیں، اور مساوات بھی کس کو دے رہے ہیں؟ مرد اور عورت کو لا کھڑا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مرد اور عورت کی مساوات کے فیور میں ہیں، ہم ایک ہی درجہ دیتے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے. وہ تو ایسی بات کہنے کے قابل بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی زبان سے ایسی باتیں نہیں اچھی لگتی ہیں جنہوں نے کالے لوگوں کو اس بنا پر جلا دیا یا جنگلوں میں پھینک دیا یا ان سے زندہ رہنے کی وہ ساری چیزیں، حق چھین لیے اس بنا پر کہ وہ بلیک ہے اور ہم برتر نسل ہے کیونکہ ہم گورے ہیں. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کتنا بہترین خطبہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج جو کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک یونیورسل میسج ہے وہ، اور یونیورسل ایک قانون بنایا جا سکتا ہے اس پر کہ یہ قانون ہوتا ہے ملکوں اور قوموں کے لیے. کیا یو این او بنائے گا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دے کر گئے ہیں کہ جس میں وہ سارے قانون موجود ہیں، پوری دنیا کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرتے ہیں، مساوات دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو، کبھی آپ لوگ پڑھیے گا موقع ملے تو، اور دیکھیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہم کو معلومات ہوتی ہے، مطالعے کی عادت ڈالیں اور تاریخ کا بھی مطالعہ کریں. اور دوسری جو قومیں گزری ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کہیں کی بھی، آپ وہاں کی بھی آپ ہسٹری پڑھیں، اس سے پتہ تو چلے گا ہم کو کہ ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے. آپ کمپیئر کرنا سیکھیں، دیکھیں کمپیئر کر کے کہ دوسرے لوگوں نے کیا کیا اور اسلام کیا دیتا ہے مساوات. بعض اوقات عورتیں جو ہے بہت زیادہ جلدی سے شکایت کرنے لگتی ہیں کہ اچھا عورتوں کو ہی کیوں یہ ساری چیزیں. اسلام میں تو عورت اور مرد کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں پر فرمائے کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، دونوں برابر ہیں، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی. اور یہ قومیں اور برادریاں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی قانون تھا، یہ قدرت کا تقاضا تھا، یہ ریکوائرمنٹ تھی بنانا. اگر یہ نام کے لیے، پہچان کے لیے اگر قومیں اور برادریاں نہ بناتا تو ایک ہی خاندان رہنا تو پاسبل ہی نہیں تھا. بھلا ایک دوسرے کے حقوق کیسے ہم نبھاتے تھے؟ اتنا بڑا خاندان بن جاتا تو بھلا پاسبل تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ملنے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں اور برادریاں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی یہاں پر بتا دی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک دوسرے کو جان سکو، سمجھ سکو. ہاں لیکن یہ یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تمہاری عزت، تمہارا احترام، تمہارا اکرام صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگا، صرف تقوی کی بنیاد پر. سبحان اللہ، یہ کتنا بہترین میسج ہے، کتنا زیادہ یہ ہمارے یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ تعلیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں ہمیں. کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ کتنے اچھے دین کے ہم فالوورس ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، ہماری کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ظلم و ستم اور بربریت کا ہمیں ذکر ملتا ہو. نہیں، یہاں پر تو یہ حال ہوا کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، پڑھیے کبھی، تدوین حدیث میں جائیے، وہ سبجیکٹ کبھی کھولیں، کتاب کھولیں اور کبھی پڑھیں، دیکھیں کہ وہاں پر جب ایک دفعہ خلیفہ مامون رشید پوچھتا ہے کسی محدث سے کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ اس وقت ایسٹ ویسٹ اور سارے نارتھ ساؤتھ سب جگہ، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے اسٹیٹس تھے، تو پوچھتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ، یعنی مصر میں، مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، سیریا میں، اسپین میں، سب جگہ، رشیا میں، وہاں پر فلاں محدث کون ہے، وہاں سب سے بڑے پائے کالم کون ہے، وہاں سب سے بڑے پائے کالم کون ہے. اور وہ محدث نام گنواتے چلے جاتے ہیں، گنواتے چلے جاتے ہیں، اس میں ایک بھی، بہت مشکل سے اس میں کوئی عربی ملتا ہے، باقی سارے اجمی. اور اس میں وہ لوگ تھے محدث بڑے بڑے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے مکہ کے محدث تھے، جن کے لیے جو وقت کا خلیفہ تھا وہ خود ملنے آتا ہے، وہ ایک غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور انتہائی ان کا رنگ جو ہے بلیک تھا، مکہ میں وہ دراصل بیٹھ کر علم پھیلایا کرتے تھے، علم دیا کرتے تھے، وہ معلم تھے وہاں کے، اور اس محفل میں بڑے بڑے اعلی خاندان کے لوگ، خلیفہ کے گھر کے لوگ سارے ان کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا کیا اسلام نے الحمدللہ بدل کر رکھ دیا تھا حالات۔ اسلام تو آیا ہی تھا قوم اور نسل پرستی کو ختم کرنے، اسلام تو آیا ہی تھا اس لیے کہ یہ سارے جو طبقاتی فرق ہیں وہ مٹا کر رکھ دے، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ یہی تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تو تمام قبائل پرستی کو ختم کیا، آپ نے یہ اونچ نیچ یہ تفریق ختم کی، اور حتیٰ کہ اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی قریش کے خاندان، جو کہ سب سے بڑا اس وقت کا آنریبل قبیلہ تھا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی قریش کے قبیلے سے آپ تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کی لڑکی کا آپ نے بیاہ زید بن حارثہ سے کیا، اسی طبقاتی فرق کو مٹانے کے لیے۔ تو اسلام تو آیا تھا طبقاتی فرق کو مٹانے کے لیے، لیکن کیا آج ہم نے مٹایا ہے یا ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، سوچیں، آپ اور میں، ہم دیکھیں دوسروں کی، کوئی تھرڈ پرسن کی بات نہ سوچیں، ابھی ہم لوگ صرف اپنی بات کریں، ابھی میں صرف آپ کی اور میری بات کر رہی ہوں۔ کیا ہمارے اندر مسلکی یا مذہبی فرق ابھی بھی پایا جاتا ہے؟ کیا ہماری سوچ ابھی تک ایسی ہے کہ ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں طبقے، فلاں جماعت، فلاں فرقے، اور فلاں اور فلاں فلاں والے؟ ہم نے کیا کر دیا آج کہ اچھا نہیں فلاں کے گھر لڑکی نہ دو؟ پہلے تو خاندانوں پر بات ہوتی تھی کہ ہم اپنے خاندان میں دیتے ہیں بس، ہم غیروں میں نہیں دیتے۔ تو ارے اللہ کے بندو، غیر کون لوگ ہیں؟ غیر تو جو ہمارے دین پر ایمان نہیں رکھتے، اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، وہ غیر ہوئے۔ اسلام کو ماننے والے تو اپنے ہیں، اپنے، یہی تو اپنے ہیں، جو اسلام، جو کلمہ گو ہیں، وہ ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ تو ہم کہتے تھے پہلے کہ غیروں میں لڑکی نہیں دیں گے، یا غیروں کی لڑکی نہیں لائیں گے، بس اپنے خاندان کی ہو، خاندان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سید سید اور پتہ نہیں کیا کیا، شیخ شیخ میں، اور جو اگر میاں بیوی، شوہر اور بیوی دونوں اگر ایک ہی خاندان کے ہوں تو کہتے تھے کہ کتنی پیور اور خالص خالص اولاد ہے۔ یہ سب جہالت کے زمانے کی باتیں تھیں، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ کوئی ایران کا تھا، کوئی عراق کا تھا، کوئی سیریا سے آیا تھا، کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، سب مکہ اور مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، کوئی کوفہ اور بصرہ میں جا کر آباد ہوا، اور جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کہیں کہیں باہر دور دراز چلے گئے، اور وہیں شادیاں کی، وہیں ان کے بچے ہوئے۔ اسلام نے تو یہ ساری تفریق مٹا کر رکھ دی تھی۔ سبحان اللہ، اپنوں میں شادی کریں گے نا، یہ بڑا لفظ بہت عجیب سا ہے، بالکل دل کو جا کر لگتا ہے لفظ، غیروں میں نہیں دیتے ہم، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، حسن، نسب، مال اور دین، اور آپ نے کیا فرمایا کہ تم دین کی بنیاد پر کرو۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، خاندان وغیرہ نہیں دیکھا جاتا، ہاں اپنے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، بس کافی ہے۔ وہ اگر کسی کے یعنی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے اگر کہیں رہے ہوں، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ کوئی وہ بنیے ہوں، یا پھر کوئی وہ بننے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، تو بہرحال وہ اس خاندان سے رکھتے ہوں، یا کوئی ایسا کام تھا جس کو ہم ہماری نظر میں آج صحیح نہیں سمجھتے، تو کہتے ہیں اچھا وہ اس خاندان کے ہیں، وہاں سے ہم کیسی بیٹی کریں گے؟ اب وہ انہوں نے آج سے 200 سال پہلے وہ تھے دادا کبھی پردادا، اور انہوں نے وہ چھوڑ بھی دیا، اب وہ دوسرا کاروبار کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی پشت میں ایسے لوگ تھے، استغفر اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے مسلمان، ہم تو بڑے سچے مسلمان، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھیں ذرا، اپنے آپ پر غور کریں، سوچیں۔ اور اب تو ایک نیا جو فساد کھڑا ہوا ہے وہ ہے مسلکی اور مذہبی فساد۔ اچھا یہ جو اس جماعت والے لوگ ہیں وہ فلاں جماعت والے لوگوں میں لڑکی نہیں دینا، یا فلاں جماعت والے لوگوں کی لڑکی نہیں کرنا، اچھا بھلا رشتہ ہوتا ہے اور پھر توڑ دیتے ہیں یا پھر نہیں کرتے؟ نہیں نہیں نہیں، لڑکی تو بہت پسند آئی تھی، لیکن کیا کریں، وہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حنفی مسلک کے ہیں، وہ شافعی مسلک کے ہیں، وہ مالکی مذہب کے ہیں، وہ حنبلی مذہب کے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ مسلمان نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے مسلمان؟ آپ بتائیں، تھے نا مسلمان؟ تو پھر مسلمان، اگر ہم اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ ہو ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل کے خاندان کی کوئی لڑکی ہوتی اور امام شافعی کے خاندان کی کوئی لڑکی ہوتی تو وہ تو کہتے کہ بہت اچھا ہو، چلو مل جائیں آپس میں اور خاندان میں نکاح کر لیں، بہت خوشی کی بات ہے یہ. تو اب تو یہاں تک فتوے دیے جاتے ہیں کہ اچھا چونکہ وہ فلاں جماعت کے لوگوں نے یا فلاں مسلک اور فلاں مذہب کے لوگوں نے نکاح پڑھایا تھا تو نکاح ہی نہیں ہوا تمہارا، دوبارہ نکاح کرو. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ آج اگر کوئی ایک دوسرے مذہب اور مسلک کا بندہ ہماری مسجدوں میں آ جاتا ہے یا ہمارا بندہ کوئی دوسری مسجدوں میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد دھو ناپاک ہو گئی ہے، لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہاں داخلہ منع ہے فلاں فلاں مذہب کے لوگوں کا. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے بتائیے، کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے بنائے تمہارے لیے قبیلے اور برادریاں. لتعارفوا، ہم نے تو یہ صرف جان پہچان کے لیے بنائے تھے تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اکرم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، احترام کے قابل ہے، وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اصل تو اللہ کا ڈر دیکھا جائے گا کل قیامت کے دن، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس ذات سے ہو، کس خاندان سے ہو. حدیث آتی ہے نا کہ جس کے عمل نے اسے آگے نہیں بڑھایا اس کا حسب نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پوچھا نہیں جائے گا کہ اچھا پیور سید خاندان کے گھرانے سے ہو یا پیور شیخ خاندان سے ہو. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا شافعی، امام شافعی کو مانتے تھے تم یا امام ابو حنیفہ کو مانتے تھے، کون سے امام بڑے تھے اور کون سے چھوٹے تھے، وہاں پوچھا جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ تو وہ لوگ تو سب آپ وہاں پر ڈر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. وہاں کوئی مسلک اور مذہب نہیں چلے گا، وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کون سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، پلیز دل میں ارادہ کریں کہ ہم یہ مسلکی اور مذہبی فساد رونما نہیں ہونے دیں گے، نہ خود کریں گے، اور کبھی اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹیں گے نہیں. فرقہ بندی اور فرقہ واریت میں ہم نہیں پڑیں گے، ہم سب ایک ہیں، ہماری جڑ، ہماری بنیاد ایک ہے، ایک ہی والدین کی اولاد ہیں ہم سب. ہم حنفی شافی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم حنبلی اور مالکی ہیں، اور نہ ہی ہم شیخ اور سید ہیں یا خان ہیں یا پٹھان ہیں، نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے ہمارے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام استعمال کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں. پھر بڑا ہمارا دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر اسلام کا وفادار کوئی نہیں. دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ یہ صحیح بات کہی گئی ہے نا، آج ہم کس طرح سے بٹ گئے ہیں فرقہ بندیوں میں، خاندان میں، اماموں کے چکر میں، جبکہ ہمارا دین ایک ہے، حرم ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. تو کیا ہم نے اس طرح سے بٹنا چاہیے تھا؟ اور کیا پھر اس کی وجہ سے آج ہماری عزت ہو سکتی ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہم کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں نا، اور ایک دوسرے پر جو ہم فقرے کستے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہماری زبانیں اگلتی ہیں، اس سے وہ جو بندر ہوتا ہے نا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کہ وہ دو بلیوں کی روٹی میں بندر نے فائدہ اٹھایا تھا. آپس کے جھگڑے میں کبھی بھی ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے دشمن کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. تو کیا ہم دشمن کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیں؟ نہیں نا، یہ تو بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی. تو اپنے آپ کو نہ بانٹے فرقوں میں، اپنے آپ کو نہ مبتلا کریں اس قوم پرستی میں، وطن پرستی میں. وطن کی بھی کہیں ہم کو وطن کی محبت نہیں سکھائی گئی، جھوٹی ہے وہ حدیث جو وطن کی محبت کے بارے میں کہی جاتی ہے، وہ من گھڑت حدیث ہے. وہ وطن کی محبت ہی کو تو ختم کرنے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قبائل پرستی، یہ وطن پرستی، سب کو ختم کر دیا. مسلمان تو سب مسلمان ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی حصے میں ہو، وہ مسلمان ہیں. اسی لیے تو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے. واقعی میں ہم نے جو یہ وطن پرستی میں جب سے ہم مبتلا ہوئے، تم انڈین میں پاکستانی، فلاں چینی، فلاں جاپانی، اور تم امریکن اور میں افریقن، تو اسی وجہ سے تو یہ سب دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے نا، تو ہم نے وطن کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا ہے. تو اس سے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم جب تک ان مسلکی اور مذہبی فرقوں سے باہر نہیں نکلیں گے، یقین جانیے ہم کبھی اوپر نہیں اٹھ سکیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک یہ کہ تم سب کی جو اصل ہے وہ ایک ہی مرد اور عورت ہے. جتنی بھی نوع انسانی جو وجود میں آئی ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، وہ سب کہاں جا کر ملتی ہیں؟ آدم اور حوا پر. اس لیے پھر اونچ نیچ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فرقہ واریت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے اصل میں. اور پھر تمہارا خالق ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر انسانوں کو کوئی مختلف خدا پیدا کرتے، ایک خدا نے الگ پیدا کیا ہوتا، ایک خدا نے الگ، تو الگ بات ہے. لیکن ہمارا تو رب اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی ایک رب نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور تم پیدا بھی کس سے کیے گئے ہو؟ ایک مٹی سے، جو کہ حقیقت سی چیز ہے، اس سے پیدا کیے گئے ہو تم، اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الگ الگ پہچان کے لیے بنا دیے. تو پہلا اصول یہ دیا گیا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ہم، ہماری جو اصل ہے جا کر ایک ہی ماں باپ سے آتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے، یا مختلف شہروں میں بانٹا ہے، یا مختلف جگہیں بنائی ہیں، کوئی ایرانی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی کورین ہے، اور سب کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مختلف ناک نقشے بنائے ہیں، کسی کو فیئر دیا، کسی کو اچھا رنگ دیا، کسی کو کم رنگ دیا. ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ گورا رنگ ہم کو اچھا لگتا ہو، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر کالا رنگ اچھا سمجھا جاتا ہے. اور ابھی تو جیسے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ آج کل کہا رہے تھے کہ یونیورسٹیز میں ایک نئی فیشن، ایک نئی وبا نکلی ہے. لوگ اپنے آپ کو پارلر میں جا کر، لڑکیاں زبردستی اپنے آپ کو گندمی رنگ ہوتا ہے نا، جو سانولا گیوہا رنگ جس کو کہتے ہیں، ویسا رنگ کروا رہی ہیں اپنے پورے باڈی پر. انہیں گورا نہیں لگنا ہے، کہتے ہیں وہ گورا رنگ اچھا نہیں لگتا ہے. اور ہم تو بس جان دیتے ہیں گورے رنگ پر، بس گورا ہی رنگ ہونا چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، تو ددیال ننیال والے پہلے دیکھتے ہیں، اچھا دیکھو رنگ کس کیسا ہے، رنگ کس کے جیسا ہے، فیئر ہے یا نہیں، پہلی فکر یہ ہوتی ہے. اللہ کے بندوں، پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ بچہ ہمارے خاندان کے لیے نیک بخت ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، وہ نہیں دیکھیں گے ہم، پہلے فکر ہوگی کہ اچھا خوبصورت ہو بچہ. تو یہ ہماری سوچ ہے نا، سطحی سوچ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، یہ تو دراصل ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بنائے ہیں، تاکہ تم پہچان سکو مختلف خطوں میں جو لوگ آباد ہیں، مختلف رنگ میں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف رہائش ہے، مختلف بول چال ہے، مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب کی الگ الگ. تو یہ اس بنا پر نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا بنا دیا، کسی کو نیچا کر دیا. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری اصول تھا یہ، اور یہ اسی فطری اصول کا تقاضا تھا کہ اس طرح سے کچھ الگ الگ لوگ ہوں، الگ الگ زبانیں ہوں، تاکہ پہچانے جا سکیں. تو ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ جانے، یا ایک قوم دوسری قوم پر اپنی برتری نہ جتائے یا جمائے. انسانی حقوق کے اعتبار سے سارے ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف اقوام، مختلف قبیلے، تو یہ تو باہمی تعارف کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنائے ہیں، اور اسی سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کس طرح سے ہمیں بہکا دیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا، شیطان نے اسی کو فخر کا اور ایک دوسرے سے نفرت کا ذریعہ بنا دیا. اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ اسی کی وجہ سے ظلم اور جنگیں اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں. اور تیسرا اصول اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو انسان کے درمیان اگر کوئی برتری، کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اخلاق ہے انسان کا. پیدائشی اعتبار سے تو تمام انسان سب یکساں ہیں، برابر ہیں، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک ہی مادے سے، مٹی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، ایک ہی والدین کی اولاد ہیں وہ لوگ. لہذا یہ قومیں اور برادریاں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ادروائز کوئی وجہ نہیں ہے کسی کو کسی پر برتری کی. اگر صرف پیدائشی طور پر کسی ایک خاندان میں پیدا ہو جانا، تو وہ تو کوئی ذاتی کمال نہ ہوا نا، کہ اگر فلاں کوئی سید کے خاندان میں پیدا ہو گیا، کوئی شیخ کے گھر پیدا ہو گیا، تو یہ اس کا خود کا کمال تھا، اس نے خود سے خواہش کر کے اس خاندان کو چنا تھا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہاں پر. تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی. تو فضیلت اگر ہے اور اثر فضیلت کس چیز پر ہے؟ جو سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے رہنے والا، سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والا، اس متقی شخص کے لیے فضیلت ہوگی۔ اگر ایسا آدمی کسی رنگ، کسی نسل، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہماری نظروں سے جو گیا گزرا ہو سکتا ہے نا ملک، جس کو ہم آج کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ وہ فلاں فلاں ملک کا ہے نا، اب میں نام نہیں لوں گی، یعنی ہم حقارت سے کہتے ہیں، ہاں وہ لوگ، یہ تو گاڑیاں ہی صاف کرتے ہیں یہ لوگ، وہ فلاں شہر کے، فلاں قبیلے کے، فلاں ملک کے لوگ، تو یہ غلط ہے۔ تو نیکی اور تقوی کا معیار جو ہوگا، جتنا زیادہ جس کا نیکی اور تقوی میں معیار بلند ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ بلال رضی اللہ عنہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بتائیے؟ کون سا اعلیٰ خاندان تھا ان کا؟ قریش؟ نہیں نا، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، یا اس وقت کے جو سب سے مانے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے بڑے سرداران، ان کی اولاد میں سے تھے؟ نہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تھے؟ کوئی ایسا اعلیٰ خاندان نہیں تھا۔ صہیب رومی؟ کوئی ایسا اعلیٰ خاندان نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ نیک لوگ گزرے ہیں، کہ آج دنیا میں ان کی ہو سکتا ہے اس وقت کوئی حیثیت اور وقت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں اپنے آگے میں نے اس کے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے۔ آپ دیکھیں، اصل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جو نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کرے، جو نیکی میں آگے بڑھنے والا ہو۔ اب ایسا آدمی کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والا ہے۔ اور اس کے برعکس جس کا حال ایسا ہو کہ جو ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ خاندان کا شخص ہو، ابو لہب تھا جیسے، آپ دیکھیں خاندان بنو ہاشم، قبیلہ قریش، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جہنم سے وہ بچ سکا؟ نہیں، کیونکہ وہ نیکیوں میں آگے نہیں تھا، اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے دیے، اس میں یہی بات آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو اپنے آبا اور اجداد پر فخر کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار رہو، تم سب کا رب ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تھا نا کہ تم، میں نے بات پہنچا دی، میں نے بات پہنچا دی، لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے گواہی لی تھی۔ پھر جو ایک حدیث مسلم کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ یہ حدیث تو ہمارے لیے کافی ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، عمل دیکھا جائے گا، عمل، اس وقت کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ چاہے دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ رہا ہو، کتنا بھی اس کا رنگ فیئر کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر عمل اچھے نہیں تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی نہیں گزاری تھی، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی بک میں پڑھا تھا، ابھی یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پڑھا تھا، دو لوگ کوئی اسکالر تھے، وہ دونوں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی غلام بھی تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ غلام نے اچانک رونا شروع کر دیا، تو کسی شخص کو دیکھ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، شاید کوئی غیر مسلم تھا اور کوئی ویسٹرن کنٹری سے تعلق رکھتا تھا، ابھی حال ہی کا واقعہ، پرانا واقعہ نہیں ہے۔ تو وہ اتنا حیران ہوئے کہ کیوں رو رہے ہو تم، اور اتنی زور زور سے رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت شخص ہے، یعنی اس کا رنگ فیئر ہے، اونچا، یعنی اچھا لمبا قد ہے، اسمارٹ ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ جسم جو ہے آگ میں جل جائے گا، اتنی خوبصورت جلد آگ میں جل جائے گی۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ جب وہ شخص کو بات پتہ چلی، اور اس شخص نے بھی دیکھا کہ اچھا کوئی مجھے گھور رہا ہے اور پھر رو رہا ہے، تو اس کو کیوریوسٹی ہوئی، وہ آیا پوچھنے کے لیے کہ کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ جب اسے یہ بات بتائی گئی تو کہا جاتا ہے کہ اس پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سر یہ غلام کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپس میں کوئی لوگ تھے جن کا ایک اسٹوڈنٹ تھا شاید، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حسب نصب بھی نہیں دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مالداری بھی نہیں دیکھے گا، بس صرف وہاں پر یہ جانچا اور پرکھا جائے گا کہ ہم میں تقویٰ کتنا تھا، ہم نے نافرمانیوں سے بچنے کی کتنی کوشش کی، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف کتنے قدم اٹھائے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا چیز لے کر آیا ہے، کون سے عمل لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس اس کے عمل نامے میں کیا نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کون اعلیٰ درجے کا ہے، کون کمتر درجے کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ظاہر نامی ایک صحابی تھے اور دیہات سے آ کر اپنا مال اور سبزیاں بیچا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیتاً دے دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت بھی تھی۔ ایک دن وہ ظاہر سبزیاں بیچ رہے تھے یا کچھ بازار میں کھڑے تھے اور سیل کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پیچھے سے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا یا ان کے جسم کو اس طرح سے پکڑ لیا اور کہا کہ کون ہے۔ اب جیسے ہی وہ ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ عبد ہے، کون اس کو خریدے گا، تو اس کے دو معنی تھے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اسے کون خریدے گا، اور ایک مطلب یہ تھا کہ یہ غلام ہے، جیسے کہ بازار میں غلام بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں تو کون خریدے گا۔ تو پہلے تو ظاہر جو ہے وہ نہیں سمجھے کہ کون ہے جو مجھے پکڑ کر اس طرح سے کرے، لیکن فوراً ان کو پھر محسوس ہوا کہ یہ تو ایک الگ ہی خوشبو لگ رہی ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پہچان گئے۔ تو انہوں نے اور اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ان کا جسم ٹچ ہو۔ کتنا بڑا آنر تھا نا یہ بھی آپ دیکھیں۔ تو وہ ظاہر کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبد ہے یہ بڑا ناکارا ہے، اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت کم داموں میں بکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک تم کتنے قیمتی ہو، بہت قیمتی ہو۔ کیونکہ یہ ظاہر کے بارے میں آتا ہے، حضرت ظاہر جو تھے رضی اللہ عنہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، اتنے اسمارٹ نہیں لگتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر کچھ اس طرح سے کچھ چیز ہو تو جس کو لوگ سب مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، تو ان کا چہرہ بھی کچھ ایسے ہی تھا، لیکن ان کو اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب لگایا، اپنے جسم سے ٹچ کیا ان کو، پھر عبد کہا، اور پھر اتنے اچھے سے ان کے ساتھ ایک مزاح جو ہے کیا کہ کون ہے جو اس عبد کو خریدتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب سرداران قریش نے کہا تھا کہ یہ سارے جو ذلیل لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو ہٹائیے تب ہم آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً صورت نازل فرما دی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی نظروں سے دور نہ کرو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، نہ تم دور کرو، نہ پھینکو ان کو، نہ ہٹاؤ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ تو اللہ کے نزدیک انسان کی عزت اگر ہے تو وہ صرف اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہے اور کوئی چیز نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر قولوا اسلمنا، یہ جو آس پاس کے قبائل تھے وہ بدوی قبائل، سارے قبائل کی بات نہیں کی گئی، پہلی بات تو چند قبائل تھے جو صرف اس بنا پر مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے تھے کہ ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو پھر بعد میں تو ہم کو یہ لوگ ہم سے جنگ کریں گے، یہ تو ہم کو قبول کرنا پڑے گا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی قبول کر لو تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے ہم کو ملتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو اس بنا پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اسی لیے ان کو یہاں پر مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان دل سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اسلام قبول کرتا ہے اور جب وہ خوشی خوشی اور خوش دلی سے فرائض کی پابندی کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں خود بخود جاگزین ہو جاتا ہے اور ایمان اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث جبریل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا نا جبریل علیہ السلام نے کہ ایمان کیا چیز ہے, تو آپ نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, اس کی کتابوں اور رسولوں کا یقین رکھے, اور اس بات کا بھی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ بنائے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے. پھر اس کے بعد پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, تو فرمایا تھا کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو تعلق ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے. اور یہ صرف دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی پہلے کہا گیا کہ پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر احسان ہے, یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہر کوئی جو اسلام کا صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ منافق ہی ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ ٹرمنالوجی بہت دفعہ استعمال کی گئی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کو تو کہا ہی مخاطب اس طرح سے کیا گیا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو قرآن میں یہ لفظ جو ہے جیسے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا نا, یہ قولو اسلمنا, کہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم مطیع ہو گئے. تو اسلام لے آئے یا مطیع ہو گئے, تو آپ دیکھیں کہ صرف زبان سے کہنا الگ بات ہے اور دل سے ماننا الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اگر جو زبان سے بھی کہتا ہے تو قانوناً تو وہ مسلمان ہوگا, لیکن اگر وہ اندر سے نفاق کی بیماری پالے ہوئے ہے تو اس صورت میں پھر وہ صحیح مومن سچا مومن نہیں ہو سکتا. تو اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. اور اگر کوئی شخص جو اسلام کے جتنے ارکان ہیں جو فرائض ہیں ہمارے, اگر وہ پابندی سے اور خلوص نیت سے ادا کرتا ہے تو خود بخود اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, یہ ایمان اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے. اور پھر جب یہ ایمان دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر انسان اور مزید نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور احسن طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر اور خوبصورتی آتی ہے اور خوش دلی سے وہ نیک کام کرتا ہے, تو پھر اس کے اندر خود بخود احسان پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ کمبینیشن ہے اصل میں. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اصل میں صرف یہ دعویٰ ہے, ابھی ایمان دلوں میں گیا نہیں ہے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یعنی اگر تم ابھی بھی دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لو اور اطاعت کر لو تو پھر تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یلتکم کا لفظ آیا ہے کمی کرے گا, واو لام تا اس کا روٹ ورڈ ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ لام تا, دونوں بھی واو لام تا یا پھر حمزہ لام تا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں سے کچھ گھٹانا یا کام کا پورا پورا بدلہ نہ دینا. تو لا یلتکم, اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں حق میں تمہارے کچھ گھٹائیں گا نہیں یا تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ نہیں دیا جائے گا, ایسا نہ سوچو. بلکہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو پھر تمہیں تمہارا اجر پورا ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اسلام کا اقرار کیا زبان سے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہو جاتی ہے, اور جو بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا آپ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے کرنا لازم بن جاتا ہے, اور یہی ثبوت ہوتا ہے دراصل ایمان کا. تو صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے بلکہ دل سے بھی ماننا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہم لوگ بھی دن رات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, تو پھر ہم کو ثبوت دینا ہوگا, اور ثبوت اس طرح سے ملے گا کہ ہمارے عمل کیا گواہی دے رہے ہیں, ہمارے عمل کیسے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی سچے لوگ ہیں. اب یہاں پر مثال بھی دے دی گئی اور صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ مومن تو وہ ہیں اور حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ثبوت بھی دیا, یعنی پھر کوئی شک نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتاب ہمیں پہلے ہی سبق کیا پڑھاتی ہے. جب ہم قرآن کا صفحہ کھولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں. تو شک میں نہیں پڑھنا ہے, کتاب پر, رسول پر, فرشتوں پر, آخرت کے دن پر ایسا یقین رکھنا ہے کہ جیسے ہم گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. تو جنہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, تو یہ ہوتا ہے ثبوت ایمان کا. اب آپ دیکھیں کہ آپ اور میں کیسے ثبوت دے رہے ہیں, کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں یا پھر ہم عملی طور پر بھی کچھ ثبوت دیتے ہیں اپنے ایمان کا. اور آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا جہاد کیا ہے, آج تو کوئی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں, آج کا جہاد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگائیں جو لگا سکتے ہوں, جو اصلاح معاشرہ کی جو کوشش ہوتی ہے, یا غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام ہو, یا پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد, اس دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا, جو بدعات, جو اس میں خرافات آ گئی ہیں, لوگوں نے خود پیدا کر لی ہیں اس دین میں, اسے دور کرنے کی کوشش کرنا, خود سیکھنا, دوسروں کو سکھانا, ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہنا, یہی تو جہاد ہے دراصل. تو جنہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مانوں کے اور ساتھ اپنی جانوں کے اللہ کی راہ میں, اولئک هم الصادقون, سبحان اللہ, یہی سچے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں صدیق کس کا لقب تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی مقام پر پہنچے, ہم بھی ان سچوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کو ثبوت دینا ہوگا اس کا. اور وہ ثبوت ہم پھر کیسے دیں گے, ابھی آپ خود سوچیے. ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم یہ ثبوت کیسے دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, اللہ کے دین میں ہم لگے ہوئے ہیں, اس کے دین میں ہم اپنی جان, اپنا مال سب کچھ لگا رہے ہیں, کھپا رہے ہیں. تو ہمیں ثبوت دینا ہوگا. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مدعیان ایمان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یعنی وہ آئے تھے اصل میں کہنے کے لیے کہ اے نبی ہم تو ایمان لے آئے, یعنی ایسے گویا وہ جتا رہے تھے جیسے کہ احسان کر رہے ہوں, یعنی ہم جو ایمان لائے لہذا اب ہم پر احسان کرو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اطلاع دے رہے ہو اپنے اسلام لانے کی. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے, وہ تو زمین اور آسمان کی ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے, سبحان اللہ. تو بہت زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ کی دین کی راہ میں, کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہیں, تو بہت جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو یہ بھی کی, میں نے تو وہ بھی کی, میں تو یہاں بھی گئی تھی, میں تو وہاں بھی گئی تھی, فلاں مہم پر گئی تھی, فلاں اس میں حصہ لیا تھا, فلاں کام کیا, فلاں کام کیا. جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان نہ جتاؤ, اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اگر وہ سچا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ہدایت نہ دیتا تو تم نہ آتے اس راستے کی طرف. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, میری وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, میں نہ آتی, میں نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا. استغفر اللہ, نہیں, احسان نہ جتائیں. اگر آپ آتی ہیں, کہیں جاتی ہیں آپ پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, یا کوئی کام آپ کرتی ہیں دین کا, تو الحمدللہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی اور لوگ بھی چن سکتا تھا, لیکن یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. تو دوسروں پر احسان نہ جتائیں کہ اچھا ہم کتنا کریں آپ کے لیے، بہت کر لیا، بس ہمیں چھٹی بھی دیں ذرا سی، سب کو چھٹی ملتی ہے مجھے چھٹی نہیں ملتی ہے. احسان نہ جتائیں، یہ کام تو ایسا ہے جو نبیوں کا اور صدیقین اور شہدا کا کام تھا. اگر ہم سے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو یہ احسان جتانا یہ تو تھوڑ دل پن کی نشانی ہے. جن کے اندر وسعت نہیں ہوتی نا وہ جتاتے ہیں احسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا. ایک مومن جو ہوتا ہے جو واقعی میں سچے دل سے ایمان لاتا ہے وہ کبھی اپنے ان کاموں کا احسان نہیں جتاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ملنا ہے. وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے. اس کی نگاہوں سے بھلا کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ اس کو ساری باتوں کا علم ہے. تو بڑے بڑے دعوے نہیں کریں بلکہ کر کے دکھائیں، اور کرنے کے بعد پھر احسان بھی نہ جتائیں بلکہ اپنے خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اگر ہم سیکھنے آ رہے ہیں یہاں پر، اگر ہم سکھا رہے ہیں، اگر ہم کوئی جڑے ہوئے ہیں کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے دین کا، تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے. ان پر لوگوں پر احسان نہ جتائیں کہ ہم تمہارا کام کر کے دے رہے ہیں. نہیں، ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں سب جو بھی کر رہے ہیں، اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے، اپنا بھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے کام کے لیے، اور ان ساری اخلاقی بیماریوں اور اخلاقی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تاکہ ہم ایک سچے اور اچھے مومن بن سکیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر واقعی میں تقویٰ پیدا ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.